بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامع نبی، آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ فاجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ تازہ ترین خبریں اور لائیو پروگرام سننے اور ملاحظہ کرنے کے لیے، نیز آرکائیو سے ہمارے گزشتہ پروگرام سننے کے لیے، آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمیر، آپ پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام منظر و پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ منظر و پس منظر کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اور سامعین، ہماری نشریات کا اختتام آج کی مخصوص دعا سے کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کا خواہاں رہا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ زلجنا سیٹلائٹ لانچر راکٹ ایران کے نوجوان دانشوروں کی سعی و کوشش کا واضح نمونہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے ٹیلیفونک گفتگو کی ہے۔ افغانستان میں ہونے والی جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اور عراق کی پارلیمنٹ میں السائرون دھڑے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی سزائے موت کی تائید میں تاخیر کا سبب ملک کے صدر پر غیر ملکی دباؤ ہے۔ اور بحرین میں عوام نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے کی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کا خواہاں رہا ہے، اور ہمارے ہاتھ آج بھی سعودی عرب کی جانب بڑے ہوئے ہیں۔ ہم شہری اخبار سے بات کرتے ہوئے جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ہم تو سعودی عرب کو بارہا کہتے رہے ہیں کہ وہ دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھائیں۔ اگر سعودی عرب ہاتھ بڑھاتا ہے تو دوستی کے لیے ایران کا ہاتھ پہلے سے ہی بڑھا ہوا ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ ایک دوسرے سے اس لیے نہیں مل پا رہے کہ سعودی عرب کسی ہتھوڑے کی تلاش میں ہے جس سے وہ ایران کے ہاتھ پر حملہ کرے، جبکہ اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس طرح کا ہتھیار اسے ملنے والا نہیں ہے۔ جواد ظریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب لاکھ کوشش کر لے، اس کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ماضی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے سعودی عرب نے صدام کی حکومت کی مدد کی تھی، اس کے بعد وہ امریکہ کی پناہ میں چلا گیا اور اب اسرائیل سے مدد لے رہا ہے۔ جواد ظریف نے یہ بات تاکید کے ساتھ کہی ہے کہ ایران نے سعودی عرب اور دیگر عرب حکومتوں سے مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے، اور یہ تجویز آج بھی ٹیبل پر موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ زلجنا سیٹلائٹ لانچر راکٹ ایران کے نوجوان دانشوروں کی سعی و کوشش کا واضح نمونہ ہے، جس نے کمبائنڈ فیول کے ساتھ ایران کی سائنسی طاقت و توانائی کا لوہا منوایا ہے۔ وزیر دفاع نے برصغیر ہند کی اسلامی انجمنوں کی یونین کے سربراہ اور ہندوستان میں مقیم ایرانی طلبہ کے اجلاس سے خطاب میں علم و دانش میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان ایرانی طلبہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایران کے قابل فخر نوجوانوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ علم و سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل اور ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کر کے بھی انہوں نے اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا اور وہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے حضرت ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ علم اگر ثریا پر بھی ہو تو سرزمین فارس کے لوگ اسے پا کر ہی رہے ہیں، کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی کی زیر قیادت ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے نتیجے میں اپنے بلبوتے پر اور خود اعتمادی کے جوش و جذبے کے تحت اس نعرے کے ساتھ کہ ہم کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں پر انحصار کر کے ملک کو آگے بڑھاتے رہیں، اور آج خدا کا شکر ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمام شعبوں میں اپنی مقامی قوت اور نوجوانوں کی خلاقیت کے نتیجے میں ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے ہندوستان کے وزیر دفاع کی سرکاری دعوت پر اور بحر ہند کے ساحلی ممالک کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے گزشتہ ہفتے منگل سے ہندوستان کے دورے کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زائد آل نہیان سے علاقائی اور عالمی مسائل پر گفتگو کی۔ اس ملاقات میں مختلف شعبہ جات میں تعاون بڑھانے اور باہمی تعلقات کو فروغ دینے جیسے موضوعات زیر بحث آئے۔ یاد رہے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جب سے صہیونی اسرائیلی حکومت کو تسلیم کیا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں، اور یو اے ای میں پاکستان کے ورکرز اور ایران اور ان کے ویزوں کے حوالے سے مشکلات بھی بدستور موجود ہیں۔ افغانستان میں ہونے والی جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ طالبان گروہ کے 24 افراد کندھار، ارزگان اور بدخشاں میں ہوائی حملے میں مارے گئے۔ افغان فورسز نے ارزگان کی شاہراہ حصارک شیرزاد کو محفوظ بنانے کے لیے فوجی آپریشن کیا جس میں طالبان کے 30 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ افغانستان کے شمالی علاقے میں بھی افغان سیکیورٹی ذرائع نے ایک بیان میں طالبان کے 25 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اس کارروائی میں 20 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ادھر حرات میں ایک پولیس افسر کی طالبان کے ہاتھوں ہلاکت کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین نے امن مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیتے ہوئے اس گروہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ و جدل کے خاتمے کے لیے فراہم ہونے والے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ عبداللہ عبداللہ نے قطر میں طالبان گروہ کے ساتھ حکومت افغانستان کے امن مذاکرات میں پیدا ہونے والے تعطل کے بارے میں کہا ہے کہ حکومتی وفد پوری صلاحیت و توانائی کے ساتھ دوحا میں موجود ہے، مگر طالبان مختلف ہیلے بہانوں سے مذاکرات کے آغاز میں تاخیر کا باعث بنے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ میں السائرون دھڑے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی سزائے موت کی تائید میں تاخیر کا سبب ملک کے صدر پر غیر ملکی دباؤ ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق السائرون دھڑے کے سربراہ بدر الزیادی کا کہنا ہے کہ کچھ غیر ملکی دباؤ کی وجہ سے دہشت گردوں کو سزائے موت نہیں دی جا پا رہی۔ انہوں نے المعلومہ ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروہ داعش کے زیادہ تر دہشت گردوں کا تعلق جو عراقی عوام کے قتل میں ملوث ہیں خلیج فارس کے کچھ ساحلی ممالک اور دیگر ممالک سے ہے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ صدر برہم صالح پر دہشت گردوں کی سزائے موت کی تائید روکنے کا دباؤ ہے، صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت گردوں کی سزائے موت کے فرمان کی فوراً تائید کرے۔ ان کا کہنا تھا دہشت گردوں کو سزائے موت نہ دی جانے کی وجہ سے ان میں یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ عراقی قوم کو نشانہ بناتے رہیں اور ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ بحرین میں عوام نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق انقلاب 14 فروری کی مناسبت سے بحرینی عوام نے منامہ میں مظاہرہ کیا اور ملک پر مسلط شاہی آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ بحرین کے عوام نے 14 فروری 2011 میں ایک عوامی تحریک کا آغاز کیا تھا جس میں بحرینی عوام نے آزادی، عدل و انصاف کے قیام، امتیازی رویوں کے خاتمے اور ایک منتخب عوامی حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم آل خلیفہ حکومت نے سعودی عرب کی فورسز سے مل کر عوامی مظاہروں کو کچلنے کی کوشش کی تھی۔ بحرینی حکومت نے اس عوامی تحریک کو روکنے کے لیے اس تحریک کے کئی رہنماؤں کو جلاوطن اور کئی کو جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ شام میں ایک دہشت گرد گروہ کے کئی دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مغربی شام میں واقع صبح ہما کے خرب الناقوس نامی دیہات کے قریب الخرب الترکستانی نامی دہشت گرد گروہ کے 15 دہشت گرد گائیڈڈ میزائل کے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بعض ذرائع نے اعلان کیا کہ شام کی فوج نے دہشت گردوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔ غاصب حسینی حکومت کے وزیر اعظم نے فلسطینی اراضی کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے سیاسی فیصلہ قرار دیا اور اس فیصلے پر کڑی تنقید بھی کی ہے۔ بین الاقوامی عدالت کے ججوں نے جمعے کی رات یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہ سن 1967 میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں ہونے والے جرائم کا جائزہ لینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب حسینی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس عدالت کے ججوں نے اپنے اس طرح کا فیصلہ سنا کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان کی جیوری ججوں کی بجائے سیاسی گروہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ یمن کی جنگ اس وقت ختم ہوگی جب فضائی حملوں کا سلسلہ بند ہو جائے اور محاصرہ ختم کر دیا جائے۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رہنما محمد البحیتی نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر امریکی حکومت سچائی سے کام کرے اور سعودی عرب اور جار سعودی اتحاد کی حمایت ترک کر دے تو یمن جنگ ختم ہو جائے گی۔ محمد البحیتی نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن مذاکرات کے لیے پیشگوئی کرنا صحیح نہیں ہے۔ جرمنی، سویڈن اور پولینڈ کے حکام نے روس سے اپنے سفارتکاروں کے اخراج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے لیے جوابی اقدام کا حق محفوظ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آگاہ ہے۔ عزیز ناظرین، آج کل اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی تقریبات اور مختلف پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ وہ انقلاب جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں شروع ہوا، لا شرقیہ لا غربیہ کے نعروں سے میدان عمل میں آیا، آزادی استقلال اور اسلامی جمہوریہ کے عوامی نعروں سے اس کا قیام اور اس کا حکومت کی صورت میں ایک نظام مکمل ہوا۔ 42ویں سال میں یہ انقلاب داخل ہو گیا۔ کئی نشیب و فراز آئے، کئی مشکلات، جنگ، اقتصادی پابندیاں، محاصرہ، آل آپشنز اور آن ٹیبل اور اس طرح کے دھمکیاں، گیدڑ بھبکیاں چلتی رہیں، لیکن انقلاب آج بھی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس انقلاب کے کئی زاویے اور کئی جہتیں ہیں۔ موضوع ہمارا رہے گا اسلامی انقلاب اور نیا عالمی نظام۔ امریکہ سے معروف تجزیہ نگار اور سیاسیات اور پولیٹیکل سائنس کے استاد پروفیسر ڈاکٹر علی واصف امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ لندن سے ہمیں جناب معروف سماجی رہنما ابرار حسینی صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اسکائپ پہ ہیں۔ اور عرب دنیا، مڈل ایسٹ، مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر شفقت شیرازی بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ میں آغاز کروں گا ڈاکٹر علی واصف صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کافی لمبا مقدمہ آپ کی موجودگی میں باندھ دیا، یقیناً ٹائم آپ سے ہم نے لے لیا۔ میں سیدھا سوال کروں گا کہ یہ آیا ایران کے اندر جو اسلامی انقلاب آیا، یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کیا ایک نیا نظام نہیں متعارف ہوا اس دور میں؟
جی ہاں بالکل ہوا, اور یہ ایک ایسا نظام متعارف ہوا جو 1400 سال جس کو لگے, یعنی حضرت علی کی حکومت کے بعد یہ پہلی حکومت ہے, پہلا انقلاب ہے تو جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات اور پرانی اصول ہیں, لا شرقیہ لا غربیہ جیسے آپ نے فرمایا, یہ امام خمینی نے نہیں دیا جملہ, یہ قرآن کا جملہ ہے, کتاب سے اٹھا کر معاشرے میں رائج کیا ہے.
یقیناً ایسے ہی
اب سلسلہ یوں ہوا کہ جو غلط فہمی رہی ہے مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان, وہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور وقت تو عصر حاضر کے تقاضوں پر اس کو نافذ کرنے کے معاملے میں اختلاف رہا ہے. اس کے لیے بنیادی طور پہ شعور چاہیے ہوتا ہے, آگہی چاہیے ہوتی ہے, بین الاقوامی قانون اور سیاسیات کی مہارت چاہیے ہوتی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے, میں تھوڑا سا آگے آؤں گا پھر دوبارہ پیچھے جاؤں گا, حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک عام الفاظ میں تو امام خمینی تو ایک مولوی تھے, مولوی کا شعور دیکھیے, میں آپ کو دو اس میں تجزیے پیش کروں گا پھر آگے بڑھ جاؤں گا جلدی سے. مولوی کا شعور دیکھیے آپ, جس کو عام الفاظ میں مولوی کہتے ہیں, کہ وہ پیرس میں بیٹھا ہے, تہران میں تحریک چل رہی ہے اور تحریک کامیابی کے آخری لمحوں پر ہے, اور اس رہبر میں یعنی آئین وہیں پیرس میں بیٹھے بیٹھے تقریباً مرتب کر دیا. یہ چیز آپ کو سیکولر سیاستدانوں میں, مثلاً پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کو تقریباً کافی عرصہ ملا لیکن انہوں نے, اور وہ خود بھی وکیل تھے, لیکن انہوں نے آئین مرتب نہیں کیا. آپ سیاسی شعور ملاحظہ کیجئے, ایک عام لوگوں کی نظر میں مولوی اور عام لوگوں کی نظر میں ایک آکسفورڈ اور وہ لنکن انس کا پڑا ہوا, دونوں میں ذرا آپ تقابل کیجئے. یہ چیز ہوتی ہے شعوری اور قرآنی تعلیمات سے عام ہم آہنگ, اور تقوی و پرہیزگاری کے اسلحے سے لیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں, ان کا سیاسی شعور بہت زیادہ ہوتا ہے. اب سلسلہ یہ ہے, دیکھیے یہ جو مغربی جو معاملات تھے, مغربی نظام ہے, کیپٹلزم ہوا, یہ کھا گیا ہے عیسائیت کو. اب عیسائیت نہیں ہے, یعنی اصل میں عیسائیت کی روح نہیں ہے, کلیسا ہے لیکن عیسائیت نہیں ہے, پوپ ہے لیکن عیسائیت نہیں ہے, ختم ہو گیا, کوئی مذہب نہیں ہے عیسائیت کے نام پہ. یہودیت نہیں ہے, اسرائیل موجود ہے وہ صہیونی ہے, یہودیت نہیں ہے کیونکہ یہ کارپوریشنز اور یہ کیپٹلزم اس کو کھا گیا. اسی طرح سوشلزم تھا, وہ ایک کوشش تھی کہ کیپٹلسٹ معاشرے سے لے کر انسان کو باہمی عدل و انصاف کی بنیاد پر معیشت کے طریقوں سے اس کو ترقی دی جائے, لیکن وہ کافی حد تک تو چلا, اس نے ریزسٹنس بھی دی اس جارحانہ ظالم نظام کو, لیکن وہ چل نہیں پایا اس لیے کہ اس کی عوام میں جڑے نہیں. اب آئیے اسلامی انقلاب ایران میں. پہلی بات تو یاد رکھیے, سیاسیات میں آپ کے یس کر رہا ہوں, سیاسیات میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کودتا, ریبیلین, سول وار اور انقلاب اور لبریشن موومنٹ, یہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, اور یہ تمام جو اصطلاحیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں اردو میں بعض اوقات اور دوسری زبانوں میں بھی ان کو ملا جلا دیا جاتا ہے, یہ سراسر قانونی طور پہ یہ مختلف ہیں. ایران میں جو انقلاب ہوا, انقلاب کی جو مغربی تعریف ہے مغربی اسکالروں کی, وہ یہ ہے کہ اس کی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے, ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور ایک طرز عمل ہوتا ہے, یعنی اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں جانا ہے. اسلامی انقلاب ایران ان تینوں معروضات پہ پورا اترا ہے. اس کی لیڈرشپ تھی پہلے دن سے 1961 سے 1963 سے جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے, ایک نظریات ولایت فقی اور اسلامی نظام کا قیام اور عوامی سپورٹ, کیونکہ عوام میں کیسٹوں کے ذریعے جو تحریک چلائی گئی تھی. یہ سلسلہ اس کی جڑیں عوام میں ہیں, جو نظام اور جو نظام کے جو رکھوالے ہوتے ہیں جب ان کی جڑیں عوام میں ہو, ان کا تعلق عوام سے ہو اور عوام کا تعلق ان سے ہو, تو پھر ایسے نظام کو دوام حاصل ہوتا ہے. اور اس میں جب اسلام کی انقلابی تعلیمات شامل ہو جائیں تو اس میں پھر چار چاند لگ جاتے ہیں. تو اسلامی انقلاب نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک واحد وہ نیشن اسٹیٹ ہے جس نے اپنے انقلاب کے ذریعے ایسا پیغام دیا ہے جو پانچوں بر اعظم تک پہنچ چکا ہے، اس کی جڑیں عوام میں ہیں، یعنی وہ کھوکھلے نہیں ہے سوشلزم کی طرح
جی،
کہ وہ کو دیتا کے ذریعے آیا ہو، ریبیلین کے ذریعے
ڈاکٹر صاحب لائن پہ
آیا ہو، چند مٹھی بھر فوجیوں نے کو کر دیا ہو جیسے جمال ناصر یا دوسرے لوگ۔
ابرار حسینی صاحب سے میں مخاطب ہوں، حسینی صاحب ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دائمی اور دیرپا انقلاب کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایک قیادت ہونی چاہیے، اس کا ایک آئین، ایک اس کا نظریہ ہونا چاہیے، اور تیسرا اس کا طرز عمل، اور اس طرز عمل میں عوام کی وسیع حمایت ہونی چاہیے۔ ہم ان تینوں شرائط کو ایران کے اسلامی انقلاب میں، ان معیارات کو مکمل پورا نظر دیکھتے ہیں، اور پورا ایسا لگتا ہے کہ ان معیارات پہ پورا اترتا ہے یہ انقلاب۔ قیادت امام خمینی رحمت اللہ علیہ جیسی، اور نظریہ قرآنی نظریہ تھا، اور ایرانی عوام نے تو 42 سال میں ثابت کیا کہ وہ اس انقلاب سے کتنی محبت اور کتنی عقیدت اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، برطانیہ میں، اور بالخصوص سیاست کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد خود یورپ کے اندر جو اس انقلاب کے عنوان سے دانشور حلقے میں، تعلیم یافتہ طبقے میں جو چیزیں فوری طور پہ ان کے سامنے آئیں کہ اس انقلاب کی کیا خصوصیت ہے کہ جس نے لوگوں کو اس کے ارد گرد جمع کر لیا ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہر بر اعظم کے اندر سے آپ کو ایک بڑی تعداد ملتی ہے اس انقلاب سے محبت کرنے والوں کی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟
1400 سال بعد اسلامک ریپبلک کے طور پر جو نظام روشناس کرایا، چونکہ اس سے پہلے پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین کی حکومت ایک مختصر عرصے کے بعد جو پہلی بار ایک مذہبی اور ایک ایسا نظام سامنے آیا جس نے ملتوں کی فکروں کو تبدیل کی۔
جی شیرازی صاحب، آپ عرب دنیا سے قریب ہیں، رہتے ہیں، آشنا ہیں، یہاں پہ تو شہنشاہیت تھی، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ اسلام کے نام پہ ہی وہ حکمرانیاں کرتے رہے ہیں، جب یہ حقیقی اسلام ایک باقاعدہ نظام کی صورت میں عرب دنیا کے ان اذہان تک پہنچا یا ان انٹلیکچوئل تک پہنچا، تو کیا اس کا ریئیکشن تھا؟ اس پہ آپ ماضی میں بھی اور اب بھی اس وقت کس انداز سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟
یقیناً جیسے امام راحل نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو انقلاب ہے، انقلاب ما انفجار نور بوت، تو یہ واقع ایک نور جو ہے وہ پھوٹا، اور خدا نے وہ جو قرآن میں کہا ہے یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو لوگوں نے اللہ کے نور کو یعنی بجھانے کی اس کو پوری کوشش کی، اور جو وہ کر سکتے تھے ان دشمنوں نے پوری اس کے اوپر، جو بھی اس سے متاثر ہوئے تھے، جن کے مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے، وہ خطے کے ان کے ہمسایہ ممالک سے لے کر غرب کے آخری دنیا تک، امریکہ تک، تو سب پریشان ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس انقلاب کا اثر پوری دنیا پہ جانا تھا، اور اس کو، اس کی تاثیر کو، اس نور کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ یقیناً پریشان ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر عرب دنیا کو دو حصے میں تقسیم کریں، ایک جو حکام طبقہ تھا جو حکمرانی کر رہے تھے، اور ایک عرب عوام، عرب حکام کی کیفیت یہ تھی کہ اس خطے کے اندر جو حکومتیں تھیں یا بادشاہتیں تھیں یا ڈکٹیٹرشپ تھی، اور فوجی نظام قائم تھے۔ جب یہاں پہ ایک عوامی انقلاب آیا، ایک جمہوری عوامی انقلاب آیا، اور ایک اسلامی انقلاب آیا، اور جس نے شہنشاہیت کا خاتمہ کیا، تو یہ تمام کے تمام لوگ اپنے اقتدار کو انہوں نے خطرہ محسوس کیا۔ اگر ان کو احساس نہ بھی ہوتا، تعلقات بنانے بھی چاہتے، لیکن ان کے ماورا جو ان کو لائے تھے، جنہوں نے ان کو اس جگہ پہ پہنچایا تھا اور ان کو مسلط کیا تھا عرب دنیا کے اوپر، وہ لوگ پریشان ہوئے کہ یقیناً اس انقلاب کا اثر ہمسایہ ممالک پر ہوگا، اور یہ تمام خطہ جو ہے اس کے اندر ایک بھونچال آیا ہے۔
پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا.
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے اشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
سامعین، اشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور ناہید انوری، کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے ہمارے یہ سلسلے وار پروگرام آپ سامعین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے. اشرہ فجر اور اسلامی جمہوریہ ایران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہم تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
جی سامعین، میں ناہید انوری بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور اشرہ فجر کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد عرض کرتی ہوں.
قدم بڑھائے چلو جوانو، قدم بڑھائے چلو جوانو، کہ منزلیں راہ تک رہی ہیں. अंधेरी रातों की सिलवटों से सुनहरी सुबहें झलक रही है,
सुनहरी सुबहें झलक रही है, सुनहरी सुबहें झलक रही है।
उभर रहा है उपक से सूरज, उभर रहा है उपक से सूरज, नुज़ूल अनवार है जमीन पर।
अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर।
दुश्मन की फौज भागी, वो देखो सरहद हुई नुमाया, जो चढ़ के आए थे तन तने से, वो कैसी जिल्लत से है गुरेजा,
वो कैसी जिल्लत से है गुरेजा, वो कैसी जिल्लत से है गुरेजा।
वो जिन पे साया था हेरमन का, कड़कती है धूप उनके सर पर।
अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर।
जी हाँ, ईरानी कौम के लिए पाबंदियों का लफ्ज एक जाना पहचाना लफ्ज है। इस कौम के लिए जिसने अमरीका की पिट्ठू शाही हुकूमत की सरनगुनी के लिए कायम किया और इमाम खुमैनी की क़यादत में इस्लामी जमहूरी ईरान की बुनियाद रखी। ईरान ने शुरू से ही सारे साम्राज्यों पर वाज़े कर दिया कि वो मशरक़ी और मगरबी ताकतों पर इन्हिसार के बगैर अपने पाँव पर खड़ा होगा। ईरानी कौम ने इस इनकलाब को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपने जवान पेश किए। इस कौम को शुरू से ही अमरीका और उसके इत्तेहादियों की दुश्मनी का सामना रहा और ये दुश्मनी मुख्तलिफ सूरतों में जुमला पाबंदियों की सूरत में सामने आई। ईरान में जासूसी के अड्डे में तब्दील हो जाने वाले अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जे और इसमें काम करने वाले अफराद की इनकलाबी जवानों के हाथों गिरफ्तारी के बाद अमरीका ने पाबंदियों की सूरत में ईरान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ईरान में अपने उम्मीद के आखिरी मरकज यानी जासूसी के अड्डे पर कब्जे के बाद इस मुल्क में उसके पास इनकलाब मुखालिफ सरगर्मियों का कोई मरकज बाकी नहीं रहा, इसलिए उसने इनकलाब की रोकथाम के लिए पाबंदियों का रास्ता इख्तियार किया। इन तमाम बरसों के दौरान अमरीका अपने इत्तेहादियों की मदद से ईरान पर शदीद तरीन पाबंदियां लगाता रहा ताकि ईरानी कौम और इस्लामी जमहूरी ईरान के हुक्काम का इरादा मुतजल्जल कर सके और इस मकसद के हुसूल के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी।
समीन, ईरान पर पाबंदियां अमरीका और उसके टोले के बाद ऐसे इकदामात हैं जिनके जरिए वो इस्लामी जमहूरी ईरान को तसल्लुत के निज़ाम के साथ मिलाना और उसे खुद मुख्तारी से महरूम करना चाहता है। ईरान पर पाबंदियां लगाने का मकसद उसके मईशत को तबाह करना था। इस्लामी इनकलाब के फौरन बाद इस्लामी जमहूरी ईरान पर पाबंदियां लगाने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन एटमी तवानाई तक ईरान की दस्तरसी के बाद उनमें शिद्दत पैदा हो गई। अगरचे जाहिरी तौर पर इन पाबंदियों को चार इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। अव्वल, अक्वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियां। दोवम, यूरोपी यूनियन की पाबंदियां। सेवम, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से आयद करदा यकतरफा पाबंदियां। और चारुम, अमरीकी कांग्रेस की लगाई हुई पाबंदियां। लेकिन ये सारी पाबंदियां अमूमन अमरीकी हुकूमत की क़यादत में ही इस्लामी जमहूरी ईरान पर लगाई गईं। अलबत्ता अक्सर माहिरीन का कहना है कि कलीलुल मियाद असरात से क़तअ नज़र मजमूई तौर पर ये पाबंदियां इस्लामी जमहूरी ईरान की इल्मी और एटमी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकी हैं। बायकॉट की स्ट्रेटजी से अगरचे किसी हद तक ईरान की इक्तिसादी और सनअती तरक्की की रफ्तार कम हुई اور غیر ملکی سرمایہ کاری محدود ہو کر رہ گئی، لیکن استقامتی معیشت کی نئی مثال قائم کرنے اور اخیار پر انحصار نہ کرنے کے سلسلے میں ایرانی خواتین اور مردوں کی ہمت بہت بڑھ گئی۔
جی ہاں، پابندیوں نے مشکل تو پیدا کی لیکن ایرانی قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھا دیا۔ اس قوم نے یہ بات سمجھ لی کہ اسے اپنی صلاحیتوں اور ذہانت کو بروئے کار لا کر ملک کی ترقی و پیش رفت کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ایرانی قوم نے خود انحصاری، صلاحیتوں میں اضافہ اور بنیادی علوم میں ترقی کا راستہ اختیار کیا اور عالمی سطح پر بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ ایران نے خاص طور پر حالیہ 3 عشروں کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی، علم، صنعت، دفاع اور میڈیکل کے میدانوں میں جو ترقی کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ ترقی اس ملک کے لیے باعث فخر ہے جسے شروع سے شدید پابندیوں کا سامنا رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ ہمارے ملک پر بہت پابندیاں لگائی گئیں، وہ اقتصاد کے ہر شعبے میں پابندیاں لگانے کے در پہ رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے اور نظام کو جھکنے پر مجبور کرنا تھا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام نے آپ لوگوں کی بصیرت اور صبر کی بدولت ان تمام پالیسیوں کو ناکام بنا دیا اور ہم نے انہیں پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کر دیا۔ انہیں پابندیوں کے باعث ہم نے تمام میدانوں میں جدت عمل کا مظاہرہ کیا اور ایسی ترقی اور پیش رفت کی کہ علاقائی ممالک کئی برسوں سے بھی اس قدر ترقی اور پیش رفت نہیں کر سکے۔
سمین، امید سیٹلائٹ کی تیاری اور اس کا مدار میں بھیجا جانا، کلوننگ ٹیکنالوجی تک رسائی، اسٹیم سیلز تک دسترسی اور اس کا استعمال، نوزائیدہ کی ناف کی نالی کو بلڈ بینک میں ذخیرہ کرنا، جدید ترین ہتھیاروں خصوصاً قابل ملاحظہ رینج تک مار کرنے اور ٹھیک نشانے پر لگنے والے میزائلوں کی تیاری، ڈیزل فیول کی تیاری کی ٹیکنالوجی تک رسائی اور اس کا استعمال، ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی ایندھن تک رسائی اور نانو ٹیکنالوجی تک دسترسی کی وجہ سے دنیا میں ایران کی علمی پوزیشن بڑھی ہے۔ ان میں سے بہت سی ٹیکنالوجیز میں ایران دنیا کے 10 بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کامیابیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایرانی دانشوروں، ماہرین اور ڈاکٹروں کی بلند ہمتی کی بدولت بطریق احسن ترقی و پیش رفت کا راستہ طے ہو رہا ہے، اور مفلوج کر دینے والی پابندیاں بھی ایران کی ہمت کمزور نہیں کر سکی ہیں، بلکہ انہوں نے دلوں میں امید اور کمال کا جذبہ زندہ کر دیا ہے۔ ایران نے مختلف میدانوں خصوصاً نانو ٹیکنالوجی اور ایرو اسپیس میں قابل فخر ترقی کی ہے۔ صحت کے شعبے میں خاص کر کرونا کے پھیلاؤ کے زمانے میں نانو ٹیکنالوجی کا کردار زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایران نے حفظان صحت سے متعلق ضروریات مثلاً ماسک اور وینٹیلیٹر ملک کے اندر ہی تیار کر لیے۔ اس کے علاوہ ایران نے کرونا کی ویکسین بھی تیار کر لی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ایرانی جوانوں اور دانشوروں کے ہاتھوں ملک کی قابل ملاحظہ سائنسی ترقی کے بارے میں کہا ہے کہ نوجوان نسل کے انقلابی قومی اور اسلامی جذبے نے جدید ٹیکنالوجیز میں جملہ نانو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی کی پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا اور اس کردار کی زیادہ سے زیادہ تقویت کی جانی چاہیے۔
جی ہاں ناظرین، پابندیاں ترقی و پیش رفت کا راستہ اختیار کرنے والی قوم کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ اس کی کوشش اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جدید ترین رپورٹوں کے مطابق ایران کے نیشنل نینو ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے کہا کہ ایران 2019 میں نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں 12,000 سے زیادہ مقالے تحریر کر کے 97 پوزیشن سے 4 پوزیشن پر پہنچ گیا، اور اب وہ دنیا کے ان بڑے 7 ممالک میں شامل ہے جو عالمی سطح پر نینو کے اسٹینڈرڈ مقرر کرتے ہیں۔ 2001 میں ایران نے نینو کی صرف 2 ایجادات کا اندراج کروایا تھا، لیکن 2019 میں ان کی تعداد 260 تک پہنچ گئی، جن میں 24% کو عالمی سطح پر پیٹنٹ کروایا۔
سامعین، ایرانی انٹیلیکچوئلز کے ہاتھوں جدید ترین فوجی ہتھیاروں کی تیاری بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ البتہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ جدید ترین فوجی ساز و سامان کی تیاری کا مقصد صرف اپنا دفاع کرنا اور علاقے میں امن و سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے، اور ایران کبھی بھی کوئی جنگ شروع نہیں کرے گا۔ ایران نے 17 جنوری کو فوجی مشقوں کے دوران بحرہ ہند میں ایک فرضی نشانے پر اینٹی شپ بیلسٹک میزائل داغ کر اپنی دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ایران کے انقلابی جوانوں نے رہبر انقلاب اسلامی کی رہنمائی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ وہ پابندیوں سے نہ صرف ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ملک کو طاقتور بنا کر پابندیوں پر غلبہ حاصل کرنے اور انہیں ناکام بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ پابندیوں کا مسئلہ یقیناً حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی راہ حل پسپائی نہیں ہے۔ پابندیوں کا حل صرف اور صرف قومی صلاحیتوں پر انحصار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی موجودہ صلاحیتوں کا تحفظ کرنا چاہیے اور نئی صلاحیتوں کی کھوج لگانی چاہیے۔ یقیناً ہمارے ہاں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، ہمیں ان کا سہارا لینا چاہیے، ان کا احیاء کرنا چاہیے، اپنے جوانوں کو میدان میں اتارنا چاہیے اور استقامتی اقتصاد کے ارکان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جی ہاں سامعین، اسلامی ایران کی 42 سالگرہ کی مناسبت سے اور عشر فجر کی مناسبت سے پیش کیا جانے والا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 بہمن، 24 جمادی الثانی اور 7 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس جمادی الثانی سن 544 ہجری قمری کو 6 صدی ہجری قمری کے مشہور عالم دین احمد بن علی بیہقی سبزواری کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان کا شمار اپنے زمانے کے علم نحو اور لسانیات کے ماہروں میں ہوتا تھا اور قرأت و تفسیر قرآن میں بھی مہارت رکھتے تھے. ان کی بہت سی تالیفات باقی ہیں جو اکثر قرآن کریم کے بارے میں ہیں. سات فروری سن 1882 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر اسیر لکھنوی کا انتقال ہوا. ان کا اصل نام مظفر علی خان تھا. انہوں نے فارسی کی تعلیم اپنے والد سے اور عربی اپنے چچا مولوی سید علی اور علماء فرنگی محل سے حاصل کی، جبکہ شاعری میں مصفی کی شاگردی اختیار کی اور رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ خود استاد بن گئے. اسیر لکھنوی نواب واجد علی شاہ کے دور حکومت میں تدبیر الدولہ، بہادر جنگ اور مدبر الملک کے خطاب سے سرفراز ہوئے اور 8-9 سال تک ان کے مصاحب خاص رہے. سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ رامپور چلے گئے اور 7 فروری سن 1882 کو لکھنؤ میں انتقال کیا. چوبیس جمادی الثانی سن 1414 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور زعیم حوزۂ علمیہ قم آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی نے وفات پائی. وہ سن 1316 ہجری قمری میں گل پائیگان کے ایک نزدیکی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. آیت اللہ گل پائیگانی اسلامی علوم کے حصول کے لیے عراق گئے اور قم میں حوزۂ علمیہ قائم ہونے کے بعد قم چلے گئے. نیز آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد فقہ و اصول کی تدریس کی. سن 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے آغاز سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آیت اللہ گل پائیگانی کا شمار عظیم ترین شیعہ مراجع تقلید میں ہوتا تھا. وہ 75 سال سے زیادہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے اور بے شمار شاگردوں کی تربیت کی. آپ نے بہت سی تالیفات چھوڑی ہیں اور کئی اہم علمی مراکز قائم کیے. آپ کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس میں دفن کیا گیا. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا. اور آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ها و اعوذ بك یا رب من همزات شیاطی اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.